اگلی سورت توبہ ہے، تلاوت سنیں گے، لیکن یاد رکھیے کہ سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، تو ہم نے بھی اس سے پہلے نہیں پڑھنی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.
جزاك الله خير. سورة توبة. تھوڑا سا تعارف چاہیے اس سورت کو سمجھنے کے لیے. پچھلی قوموں کے قصے ہم نے سورت الاعراف میں پڑھے. ہر قوم پہ عذاب آ گیا جب انہوں نے وقت کے نبی کی بات نہ مانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو کہ آپ کے سامنے اس وقت موجود تھی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی یہی سنت لگتی تھی، لاگو ہوتی تھی، کہ جب کسی قوم کے پاس وقت کا نبی براہ راست آ جائے اور اگر وہ اس پر ایمان نہ لائیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. پچھلے دور میں یہ کام آسمانی آفتوں سے لیا گیا، جیسے قوم نوح پر آسمان سے اور زمین سے پانی ڈالا گیا، قوم لوط کے اوپر پتھر ڈالے گئے. اس صورت میں مشرکین مکہ یہ ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کے اوپر بھی کوئی آفت آتی اور وہ سب ختم ہو جاتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. یہ بڑا اہم نقطہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے تاکہ آپ دوسروں کو بڑے یقین سے بتا سکیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں جو اتنی جنگیں ہوئیں یہ اصل میں کیا تھیں. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی کے قتل کے ارادے کیے، ہجرت کی راہیں آپ کے لیے ہموار کرنی شروع کر دیں، تو ان کے اوپر بھی آسمان سے بجلی آتی تو ختم ہوتا. اللہ تعالیٰ نے وہ کام جو پچھلے قوموں پر بجلیوں اور طوفانوں سے لیا، اس قوم کے ساتھ مسلمانوں کی تلواروں سے لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ پوری زندگی کو دیکھیں تو آغاز وحی سے لے کر 13 سال مکہ والوں کو تبلیغ کی، بس وہی تھا آپ کا دائرہ کار. ہجرت ہوئی تو ہجرت سے حدیبیہ تک پورے عرب کو پیغام دیا. صلح حدیبیہ کی صورت میں تھوڑے سے فارغ ہوئے تو فتح مکہ تک کے 2 سال میں باہر کے حکمرانوں کو دعوت نامے بھیجے، اور فتح مکہ سے حجت الوداع تک پوری انسانیت کے لیے پیغام بھیجا. 9 ہجری یعنی مکہ کے فتح ہونے کے اگلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو حج کے قافلے کا امیر بنا کر بھیجا. بعد میں اس سوچ کے ساتھ کہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ یہ تو خاندان کا بندہ نہیں ہے، تو حضرت علی کو بھی بھیج دیا، اور انہوں نے جا کر پھر اعلان کیا کہ پچھلے 21 سالوں سے ہم جس شرک کو اور نیوڈٹی کو مکہ اور خانہ کعبہ کے ارد گرد برداشت کرے اب برداشت نہیں ہوگی. تو سورۃ توبہ کے اندر معاہدوں کو توڑنے کا حکم ہے اور مکہ والوں کو ایک مہلت دے کر کہا جا رہا ہے کہ اب اس کے بعد تم بیت اللہ میں بت نہیں رکھ سکتے اور بیت اللہ میں جا کر برہنہ طواف نہیں کر سکتے. یہاں آپ اسی سے پڑھیں گے, یعنی آپ کہہ لیجئے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے آخری دور کی باتیں پڑھیں گے. اور اس سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں؟ کیونکہ مضمون ایک ہے. دوسری بات ہے, امان ہوتی ہے بسم اللہ, اس میں امان تو نہیں ہے بلکہ معاہدے توڑے جا رہے ہیں. اور ہمارے لیے سب سے پیارا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جب بسم اللہ نہیں توبہ سے پہلے پڑھی تو پھر آپ کو مجھے بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. براءۃٌ من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. ٹاپک لکھیے 1 سے 6 آیات کا, منسوخ معاہدات سے پہلے مہلت. یہ اسلام کی بڑی پیاری بات ہے کہ جب بھی کسی سے وعدہ کرے, معاہدہ کرے تو بھی ٹائم لے, اور جب توڑے تو اس سے پہلے بھی اس کو پورا کیا جائے. ہمارے ہاں کھڑے کھڑے اپنی کمٹمنٹ چھوڑ کے جانے والا رجحان اسلام کا نہیں تھا. اتنے سال سے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے ان کو کیا کہا گیا؟ اللہ اور رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا. پس سے مشرکو, تم ملک میں 4 مہینے تو چل پھر لو, جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی. ذرا سے لفظوں کو بدل دینا تو معنی بدل جائے گا. عربی پڑھتے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے جب بھی عربک پڑھے تو اس کو عرب کے ساتھ دیکھ کر پڑھیے. اب اگر پھر بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے, اور اگر تم منہ پھیرو گے تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے, اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجئے, سوائے ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ کسی کے خلاف تمہاری مدد کی. تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو, انہیں گرفتار کرو, ان کا محاصرہ کرو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو. ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو. یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے. اس کو نوٹ کیجئے. ہم تو مسلمانوں کو مہلت نہ دیں, غیر مسلموں کو بھی اتنے سال کی مہلتوں کے باوجود جب مزید کہا گیا تو کہا کہ ان کو 4 ماہ اور دے دو, حتی یسمع کلام اللہ. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دے. یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ جن کے علم نہیں ہوتا نا, ان سے قطع تعلقی سے پہلے مہلت دیجئے. بیوی بھی آتی ہے اور کہتی شوہر نماز نہیں پڑھتے, شوہر بری عادتوں کا شکار ہے. تو ان کو میں اسی آیت پہ قیاس کرتے ہوئے بات کہتی ہوں کہ آپ اپنے شوہر کو مہلت دیجئے, بیٹھ کے بات کیجئے, اور پھر جو بھی بات ہے اس وقت کے اندر اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر جو آپ ان کے حق میں کرنا چاہیں. پھر اس میں آپ دیکھیں آیت 3 میں ہم نے حج اکبر کا نام سنا ہے. عوام میں ایک بات مشہور ہے کہ جو حج جمعے کے دن آئے اس کو حج اکبر کہتے ہیں. یہ بے اصل بات ہے. عرب عمرے کو حج اصغر کہتے تھے, اور حج اکبر سے مراد 10 ذی الحج کا حج ہے. تو آپ کہہ لیجئے کہ ہر حج ہی حج اکبر ہوتا ہے. پھر آیت 5 میں ہمیں پتہ چلا کسی غیر مسلم کے مسلمان ہونے پر اس پر اعتماد کرنے کے لیے 3 چیزیں دیکھیے. یعنی کوئی آپ کے پاس آ کر کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا, تو 3 چیزیں دیکھ لیجئے, پکی توبہ کی ہے, نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اگر یہ کام نہیں ہے تو اس کے کلمے کا اعتبار مت کیجیے. پھر آپ دیکھیے کہ نایتوں میں ہمیں کفار سے حسن سلوک مل رہا ہے. یہ بھی ایک عجیب سا رشتہ ہوتا ہے جو اسلام نے باندھا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے تھوڑی دیر مزید رہ کر سیکھنے کا موقع دیا جائے تو اس کو ضرور موقع دینا چاہیے. تو دعوت کے راستے میں لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے. اور کیا سیکھا اس رکوع سے؟ ایمان لے کر آنا ہے, عہد پورے کرنے ہیں, کوئی مدد مانگے پناہ مانگے جائز کام پہ تو مدد کرنی ہے, توبہ بھی کرنی ہے, اور سچا علم سکھانے کے لیے اللہ کے بندوں کو دعوت دیتے رہنا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 7 سے 16, رکوع نمبر 8 ہے. ٹاپک لکھیے گا, دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہے. کیونکہ جب تک اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی اس کے اندر خوبصورتی آتی ہی نہیں ہے. فرمایا, کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ. مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس لیا؟ جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان کے وعدوں کا کیا اعتبار؟ ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے نہ تو رشتہ داری کا خیال کریں نہ عہد و پیمان کا۔ اس کو نوٹ کریں، مشرک رشتے نہیں جوڑتا، اللہ کے نبی ان کے رشتہ دار تھے، اس کا بھی انہوں نے پاس نہ کیا اور آپ کی مستقل مخالفت کرتے رہے۔ اپنی زبانوں سے تم کو پرچا رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا، بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری یا عہد کا بالکل بھی پاس نہیں رکھتے، یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے۔ اب بھی اگر یہ توبہ کر لے اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانہ زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ، ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں، ممکن ہے اس طرح وہ بھی باز آ جائیں۔ تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں، اور خود ہی پہلی بار انہوں نے تم سے چھیڑ خانی کی ہے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ تم اس سے ڈرو، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ ان سے تم جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دل کا غم اور غصہ دور کرے گا۔ کیسے؟ ان کو اسلام دے کر۔ یاد رکھیں، سچا مومن کافر کو مرتے دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، اس کو اسلام میں آتے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا بوجھتا حکمت والا ہے۔ کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے یوں ہی؟ حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں الگ نہیں کیا جو مجاہد ہیں، اور جنہوں نے اللہ کے اور رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ کیا پتہ چلا؟ اسی دور کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے سیکھنے کی بات کیا ہے؟ کہ اللہ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بننا۔ دیکھیے، بریجز بنیے، بیریئرز نہ بنیے۔ نیکی بڑی مشکل سے ملتی ہے، بعض لوگ دوسروں کو نیکی سے روکنے کے لیے غلط باتیں مشہور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا تقویٰ عطا فرمائے۔ پھر دین کو نقصان پہنچانے والی دوستیاں نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد کرے گا، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور کافروں کو اسلام میں داخل ہوتا دے کر دلوں کو ٹھنڈا کرنا ہے، توبہ کرنی ہے اور تقویٰ اختیار کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکوں۔ یہ ہے آپ کی آج کی آیت تدبر، اس رکوع میں رکوع نمبر 9 17 سے 24۔ ٹاپک لکھ لیجئے، رشتوں کا امتحان۔ اس سال اگر رشتے جوڑنے ہیں تو یہ ہے وہ سب سے مشکل امتحان جو شروع میں ذکر کر دیا، کہ جب دین اور دنیا کے تقاضے سامنے آتے ہیں تو کس کو قبول کرتے ہو؟ ماں کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، لائق نہیں کہ مشرک لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے کفر پر آپ ہی گواہ ہیں، ان کے اعمال غارت اور عکارت ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں، یعنی ان کو جہنم میں ڈال کر وہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ کی مسجدوں کی رونق اور آبادی تو ان کے حصے میں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہو، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں، توقع ہے یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اشارہ ہے اس میں ظاہری دکھاوے کی رسمی نیکیوں سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ مسجدیں بنا دینا خوشی کی بات ہے، اس کی ٹیک کیئر بھی اچھی چیز ہے، لیکن خود نماز پڑھنی پڑے گی۔ بہت سارے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ پھر فرمایا، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضا مندی کی اور جنتوں کی، ان کے لیے وہاں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، وہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑا ثواب ہے۔ اے ایمان والو، یہ آیت ہے، آپ نے غور و فکر کرنا ہے، ہر رشتے کی جگہ اپنے رشتے کو سوچئے، اور رشتوں کے اس جہاد میں آپ کس حد تک کامیاب ہیں یہ آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ. اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھے. حضرت ابراہیم کا یہ بھی امتحان ہوا، باپ کفر کی طرف بلاتا تھا، اللہ کا دین کچھ اور کہتا تھا. تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گناہگار ظالم ہے. آپ کہہ دیجیے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں یعنی گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے کی جد و جہد سے زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے. اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے. یاد رکھیے، یہ ہے رشتوں کا امتحان جس میں صحابہ پورے نمبر لے کر گئے. صحابہ کو جب اللہ کے رستے کی کوئی پکار آتی کیا رسپانس دیتے تھے؟ حنزلہ کا نام سنا ہوگا، نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی پکار پہ جا کر میدان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے. بعد میں جب زخمیوں کو اٹھایا جا رہا تھا تو ایک عورت بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی پہنچتی، اللہ کے نبی ایک بات بتانی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں آپ ان کو ایسے ہی غسل دیے بغیر دفن کر دیں، کیونکہ شہید کو غسل دینا لازم نہیں. اور وہ کیا ہے کہ جب حنزلہ یہاں آئے تو یہ جنابت کی حالت میں تھے، اتنا وقت بھی نہیں لیا کہ اپنے آپ کو صاف کر لیتے. اللہ کے نبی نے فرمایا، غم نہ کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ حنزلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اور جب ان کی ڈیڈ باڈی اٹھائی تو تازہ پانی اس کے اندر سے گر رہا تھا. یہ ہے رشتوں کا امتحان اور یہ ہے پورے نمبر. یاد رکھیے، صرف اپنی پسند کی نیکیاں کرنا یہ نفس کی پوجا ہے. ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے حضرت رفاع جوہنی سے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ مکہ سے واپس آ رہے تھے، قدیت نام کی جگہ پر پہنچے، یعنی کئی دن سے سفر پہ تھے. جد و جہد، دین، کام، کچھ بھی ہوگا آپ اپنے اوپر لیجئے گا اس کو. کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے، اور ایک ایسی قدید وہ جگہ جہاں سے واپس مکہ کی طرف بندہ اپنے گھر میں یا اپنے مقام سے مدینہ کی طرف آ سکتا ہے، کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ہم گھر چلے جائیں. آپ میں سے بھی کوئی کہہ سکتا ہے مجھے چھٹی چاہیے، تھک گئی، دس پارے ہو گئے، اب تھوڑی سی میری چھٹی مل جائے گی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اجازت چاہیے، آپ نے اجازت دے دی. لیکن اس کے بعد پھر آپ نے جو خطبہ دیا اس نے لوگوں کو رلا دیا. آپ نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا، ان کو اپنے گھر اور اپنی ذاتی زندگی کے تقاضے دین کے تقاضوں سے زیادہ بڑے لگتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ایک درخت تھا جس کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمیں اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ یہ درخت ہم سے دور ہو گیا اور اللہ اور اس کا رسول اس کے قریب ہو گیا. اللہ کے نبی نے اتنا پرجوش خطبہ دیا اس وقت کہ سب صحابہ رونے لگے. پھر ان سے غلطی ہو گئی، ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بڑے آزردہ ہیں، کہ لوگ اپنی ذاتی زندگیوں میں کھو کر دین کے کام کو پیچھے ڈال رہے ہیں، تو کھڑے ہو گئے. اور ابو بکر میں یہ خوبی تھی، سبحان اللہ، ہمیشہ موقع سنبھالتے تھے. اللہ میں بھی ایسے پیارے ساتھی دیے رکھے. کھڑے ہو کر لوگوں کو ڈانٹا، کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی نے تمہیں کوئی خوشی سے اجازت دی ہے؟ آج کے بعد اگر تم میں سے کوئی اللہ کے نبی سے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگے تو وہ بے وقوف ہوگا. کہتے ہیں کہ ابو بکر کی یہ بات سن کر اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی سے کھل پڑا، اور آپ نے فرمایا، جو صدقے دل سے اللہ کے رب ہونے پر اور میرے رسول ہونے کی گواہی دے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یاد رکھیے گا، ایمان کی گواہی اتنی آسان نہیں ہے. یہ شادی کر کے بھگتتے ہیں ساری زندگی، سارا شوق پورا ہو جاتا ہے شادی کرانے کا، تو شادی کے بعد کی زندگی کے تقاضے نبھانے مشکل لگیں تو ایمان کے تقاضے آسان نہیں ہیں. ایمان کی ایک شرط جان مال سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت. اللہ کے نبی نے فرمایا، آج کی آیت تدبر کے ساتھ ساتھ حدیث بھی یہی ہے، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والد اور اس کے اولاد اور اس کی سارے رشتہ داروں سے پیارا نہ ہو جاؤں. تو میرے آپ کے لیے یہ سب سے مشکل جہاد ہے. یاد رکھیے، نماز روزہ نسبتاً آسان ہے، صدقہ دینا تو اور بھی آسان ہے. سب سے مشکل یہ ہے، خود کو مسلم بنائیے، پھر محسن بنائیے، پھر مہاجر بنائیے، پھر انصار بنائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری زندگی اللہ کے دین کے کام کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیے، پھر فائدہ ہوگا. اور ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں، آپ دیکھیے کہ سلوب ہے، جیسے یہ مثال ہے، یہ میرے پاس بک مارک ہے، میں اس کو سلوب بناؤں، سی سا ہوتی ہے نا، آپ دیکھیے کوئی نیچے کھڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو محفوظ ہے، کھڑا رہے نیچے ہی. ایک شخص چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، اوپر جا رہا ہے. آپ سوچیے کہ یہاں پہنچنا ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے اور یہ نیچے منافق ہے، منافقت کا درجہ ہے. آپ چلیں گے نا، اب بیچ میں آپ رک نہیں سکتے، جو رکے گا نا وہ نیچے گرے گا. کبھی پہاڑی علاقوں میں گاڑی کھڑی کرنے کی کوشش کرے نا، بعض دفعہ ہینڈ بریک بھی کام نہیں آتی، وہ نیچے گرتی ہے. اب آپ، میں اسلام کی سیڑھی پہ چڑھ چکے ہیں، کان کھول لیجئے، ہم راستے میں ہیں، اب جہاز چل پڑا، اب کھول نہیں سکتے، آپ کو اتارا نہیں جا سکتا، آپ نے اس کام کا ذمہ لے لیا، اب بیچ میں جہاں کھڑے ہوں گے نیچے گریں گے. تو جب آپ ایمان کے درجے چیک کرتے کرتے رکتے ہیں نا، تو پھر آپ اور نیچے جا کے گرتے ہیں. اور ہجرت اور قربانی کے رستوں سے ہوتے ہوتے جس دن ہم آخری پیک پہ پہنچ جائیں، اللہ کرے وہی دن ہو، یا ایتھا نفس المطمئنہ، کا دعا کیجئے کہ موت ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے، ورنہ نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ آٹھ محبتیں بیان کی، پانچ رشتے، تین چیزیں. یہ جذبوں کا جہاد ہے، یہ محبتوں کا جہاد ہے. آپ کو شوہر کو کئی دفعہ نو کہنا پڑے گا، آپ کو بچوں کو نو کہنا پڑے گا، آپ کو سسرال والوں کو نو کہنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے بہت بڑے کام کی ذمہ داری لی ہے. یہ آسان کام نہیں ہے، یہ باتیں کہہ سننی اپنی زبان سے بہت آسان ہے، لیکن بعد میں لوگوں کے آنسو پھر نکلتے ہیں، سچی مجھ سے دیکھا نہیں گیا میرا بچہ کتنے موٹے موٹے آنسو بہا رہا تھا. اس بچے کو بڑا کیجئے، بالغ ہو چکا ہے، اس کو اپنے حال پہ کھڑا کیجئے. ہم جب اللہ کو حق دیتے ہیں نا، تو لوگ اپنے اپنے حق لینے آ جاتے ہیں، اور بھی زیادہ لینے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. پھر آیت 18 میں ہم نے ایمان کی بنیاد پہ مسجدوں کی آبادی کی بات سنی، تو حدیث سن لیجیے. آپ نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ ایک آدمی مسجد میں پابندی سے آتا ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ مسجد میں ایمان والا ہی آ سکتا ہے، ہر ایک تو نہیں آ سکتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے آیت 24 کی روشنی میں، جو اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیرین دے دیا رشتوں کے ساتھ معاملے کا، تو اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا. ایمان جو ہے نا، یہ ہماری روح سے جڑا ہوا ہے. جتنا عمل بڑھتا جائے گا، ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا. درجات کا فرق جو آتا ہے نا، یہ اصل میں ہماری کوششوں اور ایفرٹس کا فرق ہوتا ہے. جب ٹکراؤ آئے، تو اللہ کے دین کو تھام لیجئے. آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. بخاری کی روایت ہے. تو اس میں تو سوچنے کی بات نہیں کہ ہم نے کیا کچھ سیکھا. مسجدوں اور دینی اداروں کو آباد کرنا ہے، اللہ کی راہ میں جان مال دینا ہے، اللہ اور اس کا رسول مجھے اپنی ہر چیز سے زیادہ پیارا ہو جائے. اللہ کی رحمت اور رضا مندی اگر پانی ہے، تو ایمان کے بعد ہجرت اور جہاد اور قربانی کرنی ہے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا. اپنی سوچ، شعور اور باہمی رابطوں کو پاک کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو جانا ہے. اللہ تعالیٰ آسان فرما دے. آگے ہے آیت 25 سے 29، رکوع نمبر 10، غزوہ حنین کا قصہ ہے. ٹاپک لکھ لیجئے، زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی. یہ وہ جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد عام حالات کی نسبت زیادہ تھی. تو صحابہ میں ایک خیال آ گیا، یعنی کہہ لیجئے کہ اپنے ریسورسز اور اپنی تیاریوں پہ مان آ گیا، آج تو ہم جیتیں گے. بس اللہ کو یہی پسند نہ آیا، کیا کیا، چھٹکا دے دیا. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سارے میدانوں میں تمہیں فتح دی، اور حنین کی لڑائی والے دن بھی، جبکہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، باوجود اس کے کہ زمین اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے. پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری، اور اپنے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی. ان کفار کا یہی بدلہ تھا. پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہی بخشش اور مہربانی کرنے والا ہے. اے ایمان والو، بے شک مشرق بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے، اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں سے لڑو جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔ مسلمان ریاست میں رہنے کا ٹیکس جو غیر مسلم دیتے ہیں اس کو جزیہ کہا جاتا ہے، لیکن جزیہ دینے کے بعد پھر وہ اس ملک کے بالکل ایک آزاد شہری کی طرح ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ چھوٹے بن کے رہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ اسلام ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے جنہوں نے یہ ساری حدود کو پورا کیا۔ سیکھا کیا آپ نے میں نے؟ اللہ ایمان والوں پہ سکینت نازل کرتا ہے۔ اپنے ایمان کا چیک کیجیے اور پوچھیے خود سے، میں کتنی پرسکون رہتی ہوں؟ کیا میں ہر وقت بے چین ہوں؟ پھر اللہ غیب سے مدد کرتا ہے، اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اپنی تعداد اور صلاحیت پہ غرور نہیں کرنا۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں آج تو تیاری بڑی اچھی ہے، اسی دن گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اپنی تیاری رکھیے لیکن ٹرسٹ اور اعتبار اللہ پر کیجیے۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے کیے گئے حرام کو اپنے لیے حرام سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بہت ہی خوبصورت رکوع ہے 30 سے 37۔ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یاد رکھیے اسلام ہے چراغ، اور پھوکے ہیں وہ میڈیا اور کفر کی وہ ساری نیگیٹو کوششیں جو آج اسلام کو کبھی ٹیررسٹ قرار دینے کی، کبھی فنڈامنٹلسٹک قرار دینے کی، اور کچھ اور صورتوں میں دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو خوشخبری سناتے ہیں، تم سیدھے رہو تو کوئی کسی کا بال کا بیکا بھی نہ کر سکے گا، اسلام زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ وکالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکروں کی بات بھی یہی نقل تھی، یعنی پہلے منکروں کی بات یہ بھی نقل کرنے لگے۔ اللہ انہیں غارت کرے، وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ حضرت عدی بن حاتم نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ ایسا تو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پہلے کرسچن تھے۔ تو کہا، کیا تم اپنے علماء کے حلال کو حلال اور حرام کو حرار نہیں کہتے؟ کہا یہ تو کرتے ہیں۔ فرمایا یہی ہے ان کو رب بنا دینا۔ اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے، ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ اور ان کی کوششیں کیا ہے؟ یریدون یطفی نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ انکاری ہے اس بات کا، مگر یہ کہ وہ اپنی بات پوری کرے گا اگرچہ کافر ناخوش رہے۔ آپ تصور میں ایک موم بتی لائیے، مثلا یہ کینڈل ہو، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ سوچیے کہ میں مسلمان ہوں، میرے ہاتھ میں یہ اسلام کی شمع ہے۔ بالفرض سوچا جائے کہ اس طرح کچھ غیر مسلم ہیں، اسلام دشمن لوگ ہیں، وہ اس موم بتی کو بجھانا چاہتے ہیں، کیسے بجھائیں گے؟ اس موم بتی کو سب سے زیادہ کس سے خطرہ ہے؟ میرے سے بجھے گی؟ یہ ہے جواب۔ آج اسلام کی شمع کو خطرہ غیر مسلموں سے نہیں ہے، دور والوں سے نہیں ہے، مشرکوں سے نہیں ہے، یہ بگڑے ہوئے مسلمانوں سے۔ آج بھی منہ بھر بھر کے اسلام کے خلاف باتیں مسلمان کرتے ہیں، میڈیا پہ آ کے اور بڑے بڑے فورمز میں جا کر۔ آپ کا میرا کام کیا اس کو پروٹیکٹ کریں؟ مثلا آپ کہتے ہیں ہم سب مل کے ایک بڑی سی پھوک مارتے ہیں، میرا کام کیا میں اس کو چھپا لوں؟ جتنا زیادہ ہم مسلمان اس کتاب کی حفاظت کرتے جائیں گے اپنے علم اور عمل سے، اتنا کفار اور غیر مسلم اپنی ان کوششوں سے ناکام ہوتے جائیں گے۔ وہ جو کہتے ہیں کہنے دیجئے، اور یاد رکھیں ان پھوکوں سے ایک فائدہ ہوتا ہے، بیمار ایمان والے مسلمان چھٹ جاتے ہیں۔ 9/11 کو ایک ایسا دھماکہ ہوا، اس کے بعد جو کچے ایمان والے تھے وہ تو بھاگ گئے، لفظ محمد نام سے نکال دیا۔ میں امریکہ میں تھی اس وقت بھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گاڑیوں میں چھوٹے چھوٹے دوپٹے رکھے ہوتے تھے کہ کبھی مسجد میں بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے اندر جانا پڑا تو سر پہ ٹکا لیں گے، کیونکہ جاب سے آ رہے ہیں اور حال حلیہ اس قابل نہیں، وہ دوپٹے اٹھا کے پھینک دیے۔ چھوٹے چھوٹے مصحف گاڑیوں میں لوگوں میں رکھے ہوتے تھے کہ چلو کبھی پڑھنی پڑ گیا، اور چلو برکت کے لیے رکھے، وہ نکال دیے کہ کہیں تلاشی میں پتہ نہ چل جائے یہ مسلمان کی گاڑی ہے. اللہ نے 9/11 سے ایسے کچے مسلمانوں کو ہٹایا, اور اس کے بعد سے جو اسلام امریکہ کینیڈا میں آیا ہے ضرب المثل ہے. سب سے زیادہ قرآن بکا, سب سے زیادہ اسلامی کتابیں بکتی گئیں, اور یہ ہر جگہ ہوگا کہ منہ کی پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جا سکے گا. قرآن پہ کوئی تنقید کرے, نبی پہ الزام لگائے, کرنے دیجئے. افسوس کے ساتھ کہہ دوں کہ جو کام پہلے کفار کرتے تھے آج کے نام نہاد مسلمان یہ کام کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسے اسلام سے بچا کے رکھے. پھر فرمایا اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچی دین کے ساتھ بھیجا اور اسے اور تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک برا مانے. اے ایمان والو, اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں سے ہم سب کو بچا دے. اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں, اور جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے جس دن اس آگ کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. پھر ان کی پیشانی اور پہلو اور پیٹھے داغی جائیں گی, اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا, بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو. کنز, ہر وہ مال جس پر زکوٰۃ نہ دی جائے وہ کنز ہے, اور اس کی سزا بتا دی کہ وہ مال قیامت کے دن لوہے کی یا پیتل کی تختیوں کی صورت میں گرم کر کے چپکایا جائے گا. فتقوا بہا جباہم, جیسے استری کے ساتھ پریس کیا جاتا ہے اسی طرح ہر وہ چیز جس پہ زکوٰۃ نہ ہوئی اس کو کنز کہا گیا. اللہ تعالی ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا دے. مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 کی ہے, اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا. ان میں 4 حرمت اور ادب کے ہیں, یہی درست دین ہے. تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو, اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں, اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے. حج چونکہ گرمی میں آتا تھا تو ان کی تجارت نہیں چلتی تھی, تو اس سے بچنے کے لیے ہر 3 سال کے بعد 1 مہینہ بڑھاتے, اور 10 یا ہر 3 ماہ کے بعد 10 دن. تو اس طرح پھر کیا ہوتا کہ حج ہمیشہ سردی میں آتا. حج ان کے لیے ایک میلہ تھا, منڈی تھی, کاروبار چلانے کا ذریعہ تھا, تو یہ مہینے گڑبڑ ہو جاتے تھے. اللہ کے نبی نے جس سال حجۃ الوداع کے نام پہ ایک حج کیا اس سال دوبارہ حج ذوالحج میں آ گیا تھا, ورنہ پورے 30 سال میں راؤنڈ دا کلاک جا کر دیکھیے تو لوگوں نے غلط تاریخوں میں حج کیا. اسی کا تذکرہ اس میں. کیا پتہ چلا کہ فطرت کے نظام کو بدلنا نہیں چاہیے. کچھ سسٹرز کہتی ہیں رمضان ہے, ہم ٹیبلٹس کھا لیں, ہمارے روزے پورے ہو جائیں. کچھ کہتے ہیں عمرے پہ جا رہے ہیں, یہ کر لیں. یہی ہے نسی آگے پیچھے کرنا. تو لہٰذا جو کام فطرت کے اوپر ہو اسی کو کرنا چاہیے. اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں. ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا بنا لیتے ہیں. اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لے, پھر اسے حلال بنا لیں. جسے اللہ نے حرام کیا انہیں ان کے برے کام بھلے دکھائی دیے. ظاہر تو بڑا اچھا لگتا ہے چینجز کر کے, دیکھا کتنی نیکیاں کر لیں, لیکن یہ نیکی نہیں. نیکی وہ ہے جو اللہ نے آپ کو دی اور آپ اس کو لے کر چل پڑے. اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا, اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما دے. کیا پتہ چلا کہ بعض لوگ دین کے نام پہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں, لوگوں کے مال کھانے سے بھی پرہیز نہیں کرتے, ظاہری طور پہ بڑے بڑے کہہ لیجئے کہ لبادے اڑے ہوتے ہیں, لیکن اصل دین ان کے اندر نہیں ہوتا. ایسے لوگ معاشرے کو بگاڑ کا شکار کر دیتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ مالدار لوگ بلا وجہ اپنے مال کو سنبھال کر رکھیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ مال تو ڈی ویلیو ہوگا, لیکن اس معاشرے میں برائیاں عام سے عام ہوتی جائیں گی, اور قیامت کے دن ایسے لوگ سخت عذاب میں ہوں گے. آپ کے میرے ایکشن پوائنٹس کیا تھے اس رکوع کے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, بولیے, انشاءاللہ. شرک سے پاک رہنا ہے, حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرنی ہے, لوگوں کا مال ناحق کھانے سے بچنا ہے, برے اعمال کو بھلا کر کے نہیں دیکھنا, اللہ کے راستوں میں نکلنا ہے, اور رسول جو ہدایت اور دین حق لے کر آئے تھے اس کو ہم نے بھی اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے.